پھر فرمایا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ایک بہت اہم اصول دے دیا گیا کہ وہ جانور نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. اس میں کس چیز کا جواب ہے جو عموماً آپ پوچھتے رہے کہ اچھا وہ باہر کے ملکوں میں جو جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے اور جو چھریوں پہ بسم اللہ لکھا ہوتا ہے اور جو بسم اللہ پڑھ کے بٹن دبا دیا جاتا ہے تو کیا یہ کافی ہے؟ یہاں کیا فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَفِسْق، جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لینا ایک گناہ ہے. گناہ کیوں؟ گناہ ہے اس لیے کہ نام لینا محض ریچول نہیں، اس بات کا اظہار ہے کہ یہ نعمت اللہ نے دی اور اسی کے نام پہ قربان ہو رہی ہے، اللہ کا شکرانہ ادا ہو رہا ہے. لہذا جب اللہ کی دی ہوئی نعمت استعمال کرو تو اس کے لیے کیا کرو؟ اس کا ذکر کرو، یعنی جان بوجھ کے جس پہ نہ لیا گیا. اگر کوئی بھول گیا تو اور بات ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی حکم ملتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا تھا کہ نہیں. تو فرمایا اس پر اللہ کا نام لے کر کھا لیا کرو. کیونکہ ابھی لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بازار میں چلے جائیں، یہ پاکستان میں تو نہیں خیر، لیکن جو ایسے نان مسلم کنٹریز ہیں، اور اس میں کوئی بھی گوشت دیکھے یا میٹ والی ڈش دیکھے تو آپ کہیں اچھا نہیں لیا تو ابھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہوں. نہیں، یہاں مراد ہے ذبح کے وقت. ہاں اگر شک ہو، شک تو ہمیں اپنے بچڑس میں بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں اللہ کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، کس حال میں گالیاں دیتے دیتے تمہیں ذبح کر دیتے. کسی بھی جانور کو، حلال جانور کو کھانے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ذبح اور نحر. ذبح جو ہے حلق اور نرخرے کی رگیں کاٹنا ہے، اور نحر جو ہے سینے کے بالائی حصے میں چرا گھونپنا ہے. ذبح رگیں کاٹنا ہے، اور نحر کیا ہے؟ سینے کے بالائی حصے میں چرا گھونپنا. کون سی جگہ؟ یعنی یہ جگہ جو ہوتی ہے اس جگہ پر، اور یہ اونٹ کے لیے ہوتا ہے. گردن کے نیچے جو قلادہ جہاں پہنا جاتا ہے نا جانور کو، جو وہ نشانی پہنائی جاتی ہے، اس جگہ اگر چرا گھونپا جائے تو سیدھا دل پہ جاتا ہے، اور اس سے ایک طرح سے وہ خون بہنے لگتا ہے اور جانور ختم ہو جاتا ہے. ذبح اور نہر کا طریقہ کیا ہے؟ ذبح یہ ہے، یعنی ذبح کس طرح کیا جاتا ہے اسلامی طریقے پر، جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے ڈال دیا جائے، لیفٹ سائڈ پہ لٹایا جائے، اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے، پھر تیز چھری کے ساتھ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جلدی سے شہرگ اور رگیں کاٹ دی جائیں، اور نہر اس طرح کہ اونٹ کو کھڑا کر کے بائیں ہاتھ سے باندھ دیا جائے، پھر اس کے سینے کے گڑھے میں جو قلادہ یعنی پٹا ڈالنے کی جگہ ہے اس سے متصل تیز دھار آلہ مارا جائے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے. ابن عمر نے دیکھا کہ ایک شخص بٹھا کر اونٹنی کو ذبح کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا اسے کھڑا کر اور باندھ لے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ذبح کے درست ہونے کی شرائط، یعنی کون سا ذبیحہ درست ہوتا ہے جو کھایا جا سکتا ہے جو اسلامی طریقے پر ہے. نمبر ایک، جس سے سارا خون نکل جائے، آلہ ذبح تیز ہو جس سے سارا خون نکل جائے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جانور ایسے آلے سے ذبح کیا جائے جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ. ناخن اور ہڈی کے ساتھ ذبح کرنا درست نہیں. مثلا اگر کوئی چھوٹی چڑیا ہے یا کوئی ایسا نرم جانور ہے اور کسی شخص کا ناخن بڑا ہوا ہے اور وہ اس سے اسے ذبح کرنے کی کوشش کرے تو یہ جائز نہیں. اسی طرح کسی ہڈی کی چھری سے مثلا جیسے ہاتھی دانت سے مثلا اگر اس کو شارپ کر کے اگر کوئی کاٹنا چاہے تو یہ بھی درست نہیں, یا کسی اور چیز سے. بخاری اور مسلم کی روایت کیا ہے, ما انہر الدم وذکر علیہ اسم اللہ فکل لیس العزم والظفر. یہ اسی اردو کا میں نے عربی بھی پڑھ دیا تاکہ کسی کو شک نہ رہے, کہ خون اچھی طرح بہایا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے, اگر یہ دو شرائط پوری نہیں ہوتی تو اس کو آپ ذبح نہیں کہیں گے. اسی طرح بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ یہ دونوں پڑھی جا سکتی ہیں. اور یہ جو آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جو ابھی سورة الانعام کی 121 آپ نے پڑھی ہے, جس جانور پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے اسے نہ کھاؤ. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہے, وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, تو بسم اللہ جب کہہ دیا تو بھی کافی ہے, اور زیادہ افضل کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہا جائے. پھر حلق کے ساتھ شہرگ اور دونوں جانب کی رگیں ایک ہی بار کاٹ دے. ذبح کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو یا سمجھدار لڑکا ہو. اسی طرح عورت اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں, یعنی اگر کوئی عورت ذبح کرے تو وہ بھی جائز ہے. اسی طرح اہل کتاب مثلا کرسچن یا جیو, اگر وہ اللہ کا نام لیں, یعنی اگر وہ بھی پڑھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر, تو وہ بھی کھا سکتے ہیں. ہاں کسی مشرک یا کافر اہل کتاب کے علاوہ اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. قرآن پاک میں اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ, اور کھانا ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے حلال ہے تمہارے لیے, یعنی اگر وہ اللہ کا نام لے تو. اور ان کے کھانے سے مراد ان کا ذبیحہ ہے, اسی لیے کوشر حلال ہے کیونکہ وہ اسلامی طریقے پر ہی ذبح ہوتا ہے اگرچہ جیوز کرتے ہیں. ہاں اگر یہ پتا چلے کہ نام کے جیوز ہیں اور نہ اللہ کا نام دیا اور نہ ہی خون نکالا بلکہ جھٹکے سے خون سارا اندر ہی رک گیا تو وہ درست نہ ہوگا, وہ اگر کوئی مسلمان کرے تو اس کا بھی درست نہیں. اسی طرح کنویں میں گر جانے یا جانور کے بھاگ جانے کی وجہ سے اگر ذبح ممکن نہیں تو اس کے جسم کے کسی حصے پر زخم لگا دیا جائے جس سے اس کا خون نکل جائے, تو یہ ذبح بھی شرن درست ہے. مثلا ایک جانور کنویں میں گر گیا اور آپ جا کے پکڑ نہیں سکتے, نکال نہیں سکتے, اب وہ اس میں ڈوب کے تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے, اس سے بہتر اسے ذبح کر دیں. اب کیا ہو سکتا ہے کہ اوپر سے نشانہ لگا کے آپ کوئی تیر اس کو مارے یا کوئی چیز جس سے اس کے جسم کا خون نکل جائے, تو اس کا استعمال بھی درست ہے. یہ ایمرجنسی کے کیسز میں ہے, یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے اس کو اس میں گرا کے پھر یہ کام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں میں وحشی جانوروں کی طرح بھاگنے والے بھی ہوتے ہیں, چنانچہ ان میں سے جو ایسا کرے تو ان کے ساتھ اسی طرح کرو, یعنی اگر وہ بھاگیں تو پھر ان کو پیچھے سے بھی مار کے ان کا خون بہا کے ذبح کریں, یعنی ایک طرح سے شکار کی قسم ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, مثلا بکری کا بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے, اگر ماں کو ذبح کر دیا گیا اس پر اس بچے کا ذبح ہونا بھی یعنی جائز ہوگا. اگر مثلا وہ پورا ہو گیا بال وال ہیں, یعنی ماں کو ذبح کیا تو پیٹ میں سے پورا بچہ نکلا جیسے پیدائش کے بعد نکلتا ہے, تو اس کو ذبح کر لیا جائے. لیکن اگر وہ چھوٹا ہے ابھی اور وہ چلنے کے قابل نہیں اور اس کے جسم پر ابھی بال نہیں لیکن ویسے تخلیق پوری ہو چکی ہے, تو اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے, اس کو دوبارہ الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. حدیث میں آتا ہے اگر چاہو تو کھا سکتے ہو, اس لیے کہ اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی اس کا ذبح کرنا ہے, کیونکہ جب ماں کے جسم سے جان نکلے گی تو ساتھ ہی اس کے نکل جائے گی, جڑا ہوا ہے نا ماں سے. اگر کوئی شخص بھول کر بسم اللہ نہ پڑھے لیکن اس کے دل میں ہو اور وہ مسلمان ہو, تو ایسی صورت میں بسم اللہ پڑھ کر گوشت کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نہ پڑھے تو اس کا معاملہ اور ہے. مثلاً ایک شخص ذبح کرنے لگا اور جلدی میں اسے بسم اللہ بھول گئی، لیکن ہے مسلمان، اس کی نیت میں تھا کہ پڑھے گا لیکن بھول گیا، تو بھول چوک معاف ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے میری امت سے خطا، نسیان اور جس کام میں ان پہ جبر کیا جائے معاف ہے. اس میں بالکل ایسے ہی ہے جیسے پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو نماز میں کچھ بھول جائے اور اس پر اسے سجدہ صحو کرنا ہو اور وہ سجدہ صحو بھی بھول جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں ابھی میں سجدہ صحو کر لوں اور پھر سلام پھیر کے اٹھ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یاد آتا او میں تو بھول گئی تھی. اب کیا ہو؟ اب یہ بھول چوک معاف ہے، کیونکہ دو بھولنے جمع ہو گئے نا. پھر اسی طرح مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اللہ کا نام اس نے لیا یا بھول گیا، کیونکہ اگر وہ ذکر کرے گا تو اللہ ہی کا کرے گا. ذبح اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی دفعہ پوری گردن اڑا دی جائے. اصل چیز کیا ہے؟ رگیں کاٹنا تاکہ خون بہ جائے. لیکن اگر اتفاقیہ کسی نے ساری گردن اڑا دی اور خون نکل گیا تو ذبیحہ بہرحال جائز ہے، اس سے ناجائز نہیں ہوگا. بیمار جانور یا جس کا گلا گھٹ جائے یا جسے چوٹ لگ جائے یا اوپر سے گرے یا سینگ لگ جائے یا جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو یا اگر زندہ مل جائے اور ذبح کرنے سے اس کی روح خارج ہوئی، نہ کہ ان اسباب کی وجہ سے روح نکلی ہوئی، تو اس کا کھانا جائز ہے. یعنی یہ سارے جانور جیسے چوٹ لگ گئی، گر گیا، تو گرنے سے نہیں مرا بلکہ گرا سے ہی چوٹ لگی، بے ہوش ہو رہا ہے، جلدی سے آپ نے ذبح کر لیا تو کوئی بات نہیں. سینگ لگ گیا، خون نکلنے لگا، آپ نے پراپر ذبح بھی کر لیا، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر سینگ لگ کے خون نکل کے پڑا مر گیا پھر نہیں کھا سکتے. تو امید ہے کہ آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی. یہ لوگوں نے صرف ایک عذر تراش لیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں نہیں پتا کہ ذبح ہوا ہے کہ نہیں تو ہم خود بسم اللہ وہاں بیٹھ کے پڑھ کے کھا لیں، تو یہ ان کی اپنی خود ساختہ تاویل ہے. حضرت عائشہ کی حدیث کا مفہوم بس اتنا ہی ہے کہ اگر کوئی شک گزرے اور جہاں شک نہ ہو، یقینی بات ہو کہ پڑھتے کچھ نہیں، تو پھر کیسے حلال ہو گیا؟ یا ان کی نیت میں ہی حلال کرنا نہیں، یا وہ جھٹکے سے ذبح کیا ہوا ہے تو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ حدیث میں کہیں یہ تو نہیں پتا چلتا کہ جھٹکے سے اگر کسی جانور کو مارا گیا ہے تو تم اس پہ بسم اللہ پڑھ لو. کیونکہ دو شرائط ہیں نا لازم، ایک تو یہ کہ خون بہایا گیا ہو اور دوسری شرط کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھی گئی. وہاں اگر بھول جائے تو اور بات ہے. یا کوئی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو آپ کو کچھ تسلی نہیں تو اس وقت پڑھ سکتے ہو، لیکن وہاں بھی ذبح شرط ہے. کیونکہ ذبح نہ کرنے کی شکل میں نقصان کیا ہے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ کہ خون جسم کے اندر رک جاتا ہے اور خون کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں، جائز نہیں. اصل حقیقت تو یہ ہے جس کا نہیں دل مانتا آپ اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس سے زیادہ کسی سے بحث کی ضرورت ہی نہیں. پھر فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیاطین البتہ اشارے کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، القا کرتے ہیں. وہی کا مطلب ہوتا ہے نا خفیہ بات، اشارہ. کس لیے؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ وہ تم سے جھگڑیں. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک کو شبہات، اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے. لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. کتنی سخت بات ہے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. کہاں سے پتہ چلے گا کہ کون سا خیال شیطانی خیال ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا نا، یہ بالکل یعنی آخری آیت وہی ہے جو ابتدا میں آئی تھی کہ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس یوہی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا. شیطان اور انسان حق کے خلاف آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں. شیطان انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان مزید انسانوں میں آگے جا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس طرح ایک سرکل چین بن جاتا ہے. فرمایا کہ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے خلاف ایک محاذرائی قائم ہو، اور وہ آ کے تم سے جھگڑے، تم پہ محاذرائی قائم کرے، یعنی وہ ایک پریشر گروپ بلڈ کرتے ہیں تمہارے خلاف. فرمایا اگر تم ان کی بات مان لو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ شرک ہے, شرک فی الحکم ہے. کہ ایک طرف اللہ کا حکم, اللہ فرما رہے ہیں جہاں اللہ کا نام لیا گیا وہ جانور کھا لو, اور آپ کہے نہیں نہیں وہ تو سارے یہ کہتے ہیں کہ اپنا مارا کھاتے ہو اور اللہ کا مارا نہیں کھاتے. تو اب تم لوگوں کی بات مان کر اپنا دین چھوڑ بیٹھو, اپنے طریقے چھوڑ دو, تو پھر کیا ہے, تم بھی انہی میں شمار ہوگے. خلاصہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک لائن میں اس پورے رکوع کا خلاصہ بتائے گا؟ شابش. مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. ہر حال میں اللہ کی بات. آج کے اس پورے سبق میں جو ایک خاص فیلنگ مجھے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم حق کے لیے کام کرو گے تو مخالفت ہوگی, اس مخالفت میں جن و انس جمع ہو جائیں گے, تم پر پریشر ڈالیں گے, تم نے اس اکثریت کی بات نہیں ماننی, اگر مان لی تو تم بھی ان جیسے ہو گئے. یہ بظاہر ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, لیکن یہ ہم سب سے یہ رکوع اتنا ریلیونٹ ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف سے بہت زیادہ متعلق ہے. ہر روز کا تو یہی مسئلہ ہے, لوگ اپنے رستے پہ لے جانا چاہتے ہیں, ہم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں, ایک کھینچا تانی جاری ہے معاشرے کے اندر. اب دیکھیں جیت کس کی ہوتی. او من کان میتن, کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا, فأحييناه, تو ہم نے اس کو زندہ کیا, ہم نے اس کو زندگی عطا کی, وجعلنا له نورا, اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا, یمشی به, وہ چلتا ہے اس کے ساتھ یعنی اس نور کے ساتھ, فی الناس, لوگوں میں. کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کا من, مانند اس کے جو, مثلہ, کہ مثال اس کی, فی الظلمات, وہ اندھیروں میں ہے, لیس بخارج منہا, نہیں نکلنے والا اس میں سے, کذالک, اسی طرح, زینا, خوبصورت بنا دیے گئے, للکافرین, کافروں کے لیے, ما کانوا یعملون, جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. یہاں پر مردہ سے مراد انسان ہے. کون سا انسان؟ کافر, ایمان سے خالی. موت سے مراد کفر, جہالت. مردہ سے مراد مردہ دل. یہاں ایک ایسے کردار کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایمان سے خالی تھا, علم سے خالی تھا, ہدایت سے دور تھا. او من کان میتن, مردہ تھا, اندھیروں میں تھا, فأحییناہ, تو ہم نے اس کو زندگی دی. یہ زندگی کیا ہے؟ ایمان اور علم. وجعلنا له نورا, اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا. یہ نور کون سا ہے؟ اسلام کا. یمشی بہ فی الناس, وہ اس نور کے ساتھ چلتا پھرتا ہے لوگوں کے اندر, یعنی اسلام کی حالت میں زندہ ہے. ایک انسان کی زندگی میں کیا کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں, ان کا ذکر ہے. ایک ایسے انسان یا کردار کی بات ہے کہ جو دین سے بے بہرا، خدا کی ذات سے نا آشنا، ہدایت سے دور، محض اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، یہ کون انسان ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس ملک کا باشندہ ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کی عمر کیا ہے؟ اس کی تعلیم کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ کہاں ہے؟ کہیں وہ خود ہم تو نہ تھے؟ خود کو رکھیں گے اس جگہ پر تو آیت محسوس ہوگی. اگر یہ کوئی ایبسٹریکٹ کیریکٹر ہے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں، کسی اور کی بات ہے، تو پھر اس آیت سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. وہ شخص جو مردہ تھا. مردہ کون؟ کوئی مردہ کب ہوتا ہے؟ مرتا کب ہے؟ جس کا دل مردہ. دل جب مر جاتا ہے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہاں جسمانی دل کے مرنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں روح اور روحانی دل کے مرنے کی بات ہے. کہ وہ دل جو دنیا کی محبت میں پوری طرح ڈوبا ہوا اندھیرے میں تھا، جس میں اللہ کی ذات کی معرفت کی کوئی روشنی نہ تھی، اس کی طرف توجہ دینے کا کوئی احساس نہ تھا. آپ دیکھیے کہ اگر آنکھ دیکھنے کا کام نہ کرے تو اس کو آنکھ کیوں کہیں گے؟ اگر کان سننے کا کام نہ کرے تو کان کیا کہلائیں گے؟ ایسے ہی ایک انسان اگر اپنی زندگی کا مقصد پورا نہ کر رہا ہو. اچھا، ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. قرآن پاک میں آتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے. تو ایک شخص جو دنیا میں سب کچھ کر رہا ہو، کھا پی رہا ہو، خوشی اور غم منا رہا ہو، لیکن اللہ کی طرف توجہ نہ ہو، وہ انسان اللہ کی نظر میں ایک مردہ انسان ہے. کیونکہ جب انسان مر جائے گا تو اس وقت وہ کوئی عبادت نہ کر سکے گا، وہ سجدہ نہ کر سکے گا، وہ صدقہ خیرات نہ کر سکے گا، خواہ وہ ملینئر ہی ہو کر کیوں نہ مرے. اب وہ ایک پائی بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا. وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کے پاس قبر میں فراغت ہی فراغت ہے. اگر اس کو بولنے کی قوت بھی دے دی جائے اور لاکھوں مرتبہ وہ اللہ کا نام لے تو ایک مرتبہ بھی لکھا نہ جائے گا. تو اگر کوئی شخص اس کا حال ایسا ہی ہے جیسے قبر میں پڑے ہوئے ایک مردے کا، کہ جو ہل جل نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کرتا، بس سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، ہر چیز سے غافل ہے، بے خبر ہے، بے حس ہے، بے نیاز ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص زمین کے اوپر ایسے ہی حال میں ہے کہ ہر چیز سے بے خبر، بے نیاز، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں، اس کا دل اللہ کے احساس سے خالی ہے، اس کے عمل میں خدا کی یاد نہیں جھلکتی، ایسا شخص مردہ ہے. وہ سانس لینے کے باوجود مردہ ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر مرا ہوا ہے. اومن کان میتن، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا، اللہ کی یاد سے، اللہ کے تعلق سے بے نیاز تھا. فأحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندگی دے دی. ہم نے اس کو زندگی دے دی. یہ زندگی کیا تھی؟ ایمان. ہم نے اس کو ایمان کی دولت دے دی, ہم نے اس کو علم کی دولت دے دی, اپنی معرفت کا خزانہ دے دیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, اور ہم نے اس کے لیے ایک نور رکھ دیا. نور, یہ نور کون سا ہے؟ قرآن کا نور. خود قرآن میں قرآن کو بھی نور کہا گیا, مراد ہے نور ہدایت. یعنی ایمان کے بعد نور بھی مل گیا, علم بھی مل گیا. یمشی بھی فی الناس, اب وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چل رہا ہے. مثلا کسی اندھیرے راستے کے مسافر, سب کے سب چراغ سے خالی, اگر ایک شخص کے ہاتھ میں بھی ٹارچ آ جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ خود رستہ دیکھتا ہے بلکہ دوسرے اندھیرے میں بھٹکنے والوں کے لیے بھی رہنمائی کا کام کرنے لگتا ہے, ان کو بھی راستہ دکھانے لگتا ہے. آپ سوچیں, تصور میں لائیں, کسی ہائی وے کا تصور لائیں, اور رات کے 12 بجے کا, کہ بہت سے لوگ اس پہ چل رہے ہیں, چاند بھی نہیں چمک رہا, ستاروں کی روشنی بھی اتنی نہیں, خوب اندھیرا ہے, سب خوف زدہ اور پریشان, اپنی منزل کا کچھ پتہ نہیں, کہ اتنے میں ایک شخص کو ایک چراغ مل جاتا ہے. وہ اس چراغ کو لے کے جب چلتا ہے تو راستہ نظر آتا ہے, اور راستے میں پیش آنے والے دوسرے نقصانات اور خطرات وہ بھی نظر آ رہے ہیں. تو ایسا شخص اپنے دوسرے ساتھ چلنے والوں کا رہنما بن جاتا ہے, جو جو اس کا ساتھ دیتا ہے وہ ایک سیدھے رستے پر چلتا چلا جاتا ہے, اور جو شخص اس سے دور ہو جاتا ہے, اس چراغ سے, اس نور سے, وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. ہو سکتا ہے الگ ہو جائے تو کوئی بھیڑیا اس کو کھا جائے, کسی اندھے کنویں میں جا گرے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اندھیری سڑک پر. اب اس مثال کو آپ لیجئے اپنی روزمرہ زندگی میں, کہ ایک انسان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہے, لا علمی کا, جہالت کا, ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے کہ کوئی بھی خدا کی بات نہیں کرتا, کوئی بھی اس سے محبت کا احساس نہیں رکھتا. ایسے میں اگر ایک شخص کو بھی قرآن کا نور اور ہدایت مل جاتا ہے اور وہ خود بھی اس سے راستہ دیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی دکھاتا ہے, تو ان دونوں کی مثال میں, ان دونوں لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے. آپ دیکھیں, کسی جگہ پر آپ اگر مکمل اندھیرے میں ہیں تو اس اندھیرے کا نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا کیا ہوگا اندھیرے میں چلنے کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ نمبر ایک, ٹھوکر کھاتے, شابش, ٹھوکر کھاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ غلط رستہ لے لیتے ہیں, شابش, اور منزل تک نہیں پہنچ سکتے. خوف, دہشت, ڈپریشن, اور کیا ہوتا ہے, کوئی بچھو, کوئی سانپ, کوئی دشمن آ کے کاٹ سکتا ہے, سانپ کو رسی سمجھ کے اٹھا سکتا ہے, اس کے ہوش و حواس کھو جاتے ہیں. ایسے شخص کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ تصور میں لائیں نا, ایک اندھیرے میں سفر کرنے والے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا لکھیں اس کو اپنے کاپی میں. اندھیرے راستے پر روشنی کے بغیر سفر کرنے والے کے ساتھ کیا بیتتی ہے, کیا بیت سکتی ہے؟